السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. انڈونیشیا کے معروف سیاحتی جزیرے لامبوک پر اتوار کو آنے والے شدید زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے, جبکہ جزیرے پر املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے. 1,000 سے زیادہ غیر ملکی سیاحوں کو جزیرے سے نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. نیٹو کے افغانستان میں ریزولوٹ سپورٹ مشن نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ اس کے 3 فوجی ایک خودکش بم حملے میں ہلاک ہو گئے, جو مقامی فورسز کے ہمراہ کیے جانے والے ایک گشتی دستے پر کیا گیا. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایران کو اپنے رویے کو معمول کے مطابق رکھنا چاہیے. انہوں نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں ایران کے خلاف ان تعزیرات کی تفصیلات کا بیان دیا جو ایرانی صنعتوں پر منگل کے روز سے نافذ ہوں گی. اور ایران کی فوج پاسداران انقلاب نے تصدیق کی ہے کہ اس نے گزشتہ کئی روز سے خلیج فارس میں مسلسل جنگی مشقیں کی ہیں, جن کا مقصد ممکنہ دشمن کی طرف سے خطرات کا مقابلہ کرنا ہے. اور بنگلہ دیش میں پولیس نے پیر کے روز ایک مشہور فوٹوگرافر کو گرفتار کر لیا, اور وہاں پچھلے 8 روز سے احتجاج جاری ہیں جو طلبہ, ٹریفک میں بدنظمی اور ڈرائیوروں کے لائسنس چیک کرنے اور ٹریفک کو منظم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کر رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر جماعت اسلامی کے جماعت کے سربراہ عمران خان کو پاکستان کے وزیراعظم نامزد کر دیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل چند لمحے کے بعد. تفصیلات. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر جماعت کے سربراہ عمران خان کو پاکستان کے وزیراعظم کا امیدوار نامزد کر دیا ہے. یہ فیصلہ پیر کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والی تحریک انصاف کے اجلاس میں ہوا, جس میں جماعت کے قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو وزیراعظم کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کی قرارداد پیش کی, جسے جماعت نے متفقہ طور پر منظور کر لیا. ان کا کہنا تھا,
میں نے قرارداد پیش کی جس کو پوری پارلیمانی پارٹی نے اتفاق رائے سے منظور کیا, اور آج عمران خان صاحب کو ہم نے اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کیا ہے. جماعت کے سربراہ وہ پہلے ہی تھے, آج وہ پارلیمانی لیڈر منتخب ہو رہے ہیں, اور اس سے یہ ظاہر ہوا اور یہ اعلان ہوا کہ عمران خان ہمارے وزیراعظم کے امیدوار ہیں انشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ اکانومی کا جو چیلنج ہے وہ اس سے آگاہ ہیں, اور وہ بریفنگز لے رہے ہیں کہ اس وقت ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے اور ہمارے چیلنجز کیا ہیں. انہوں نے ان چیلنجز کا انہیں ذکر کیا اور کہا کہ ان چیلنجز پہ ہم نے کیسے غلبہ پانا ہے. ہم نے ٹیکس پیئر کا پیسہ, جو قوم کا پیسہ ہے, ہم نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے, ہم نے ضیاع سے اس کو بچانا کیسے ہے, ہم نے آسٹیریٹی کے میجرز جو لینے ہیں وہ کیا ہوں گے. ایک انہوں نے فیصلہ جو کیا ہے اور بڑا خوش آئند فیصلہ ہے کہ میں خود پارلیمنٹ میں پیش ہوں گا اور پرائم منسٹرز کوشچن آر جو ہوتا ہے اس پہ جاؤں گا, اور خود جو سوالات کیے جائیں گے میں ان کا جواب خود دینا چاہوں گا, تاکہ میری پریزنس سے پارلیمنٹ کی سگنیفیکینس اور امپورٹنس میں اضافہ ہو.
تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی آواز آپ نے سنی. اور بھارتی سپریم کورٹ نے پیر کو آئین ہند کی دفعہ 35A کے خلاف دائر کی گئی مفاد عامہ کی درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی ہے. ان درخواستوں میں اس دفعہ کی آئینی صحت پر اعتراضات اٹھا کر اسے منسوخ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس موقع پر میر وائز عمر فاروق کا کہنا تھا,
اور یہ جو انہوں نے ڈیفر کیا ہے 27 اگست تک, اس کے پیچھے یہ بھی ایک سوچ ہے کہ 26 اگست کو یاترا ختم ہو رہی ہے, اور یہ شاید یہ اس کے بعد کوئی فیصلہ آئے گا. جہاں تک تحریک پسند قیادت کا تعلق ہے, ہم نے یہ بات واضح کی ہے اور یہ واضح بھی کرنا دینا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام کا جو یہ اسٹیٹ سبجیکٹ سیکرٹری لا جو ہے, یہ کشمیر کے متنازع حیثیت سے جڑا ہوا ہے اور یو این کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے, سلسلہ رائے کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. اس لیے کوئی بھی عدالتی شک جو ہے, کوئی بھی کشمیر کے ڈسپیوٹ میں جو کوئی تبدیلی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے.
اور ظفر احمد شاہ ایک اور لیڈر کا کہنا تھا,
اس کے بعد جو تین ججز کے پاس کیس لگتا ہے تو وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کیس جو ہے اس کی سنوائی پانچ جج کریں گے یا وہیں پر وہ کیس کو ڈسمس کریں گے. اب اس کی دو وجوہات ہیں, ایک یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ہی کچھ فیصلے آج تک 1954 کے بعد کے ہیں جو پانچ ججوں کے بینچ کے ہیں, جسے ہم اب کی زبان میں کانسٹیٹیوشنل بینچ ڈیسیجن بولتے ہیں, تو ان کے مطابق تو یہ کیس ڈسمس ہونے چاہیے. تو اب اس میں کوئی جو پٹیشنرز ہیں جنہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے گراؤنڈس اور چیلنج کیا ہے. تو اس گراؤنڈس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ بینچ جو ہے کیا ان پرانے کیسوں کے ریویو کے لیے کوئی نیا بینچ کون سی چوٹ کرے گا, یا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب فیصلے ہو چکے ہیں اور یہ مد جو آئینی ہے یہ ویلیو ہے, تو وہ 27 تاریخ کو جب بھی کیس لگتا ہے اسے وہاں پر بھی خارج کر سکتے ہیں.
بھارتی سپریم کورٹ نے پیر کو آئین ہند کی دفعہ 35A کے خلاف دائر کی گئی مفاد عامہ کی درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی. اس بارے میں میر وائز عمر فاروق اور ظفر احمد شاہ کی گفتگو آپ نے سنی. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہم پیش کریں گے کچھ دیر کے بعد. اور اب چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں عاصم رانا, ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے منی لانڈرنگ سے متعلق کیس کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا عندیہ دے دیا ہے. اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں عاصم علی رانا آپ؟
جی خالد صاحب, بالکل, آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں منی لانڈرنگ کا جو کیس تھا جس میں جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے بات ہوئی تھی اس کی آج سماعت ہوئی, اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں مشترکہ تحقیقاتی بنانے کا عندیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ایف آئی کو کہا ہے کہ 35 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ کی رپورٹ ہوئی ہے اس کی تفصیل وہاں پر عدالت میں پیش کی جائے. چیف جسٹس نے آج ریمارکس دی, اس میں انہوں نے کہا کہ ملک کے چوروں کو ہم گرفت میں لائیں گے. کسی بڑے آدمی کے خلاف تحقیقات شروع ہوتی ہیں تو پولیس گردی شروع کر دی جاتی ہے. انہوں نے آج وہاں پر ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن جو تھے, آج انہوں نے عدالت میں بتایا کہ 29 مشکوک بینک اکاؤنٹس ہیں جو سمیت بینک, سندھ بینک اور یونائٹیڈ بینک میں کھولے گئے. اومنی گروپ جو یہاں پر ان اکاؤنٹس میں ہینڈل کر رہا تھا, ان سے یہ رقم جو ہے وہ زرداری گروپ کو بھی منتقل ہوئی. انہوں نے چیف جسٹس اس موقع پر ان سے پوچھا کہ اومنی گروپ کے اکاؤنٹس کو آپ دہلی کیسے کہہ سکتے ہیں, جس میں ڈی جی ایف آئی نے بتایا کہ اکاؤنٹس میں رقم جمع کرانے والے اصل لوگ ہیں لیکن رقم جن اکاؤنٹس میں جمع ہوئی وہ اکاؤنٹس جعلی ہیں. اس پر جسٹس جاوید الحسن نے ان سے پوچھا کہ جعلی اکاؤنٹ سے رقم واپس اپنے اکاؤنٹ میں لانے کا کیا مقصد ہے, اور چیف جسٹس نے پوچھا کہ جعلی اکاؤنٹ سے رقم کہاں گئی, لسٹ میں 29 اکاؤنٹس ہیں وہ کس کس کے نام پر ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ اکاؤنٹ انہوں نے کھولے ہی اور ان میں کالا دھنجا جمع کروایا گیا, ان کے اصل میں بینیفیشری کون ہیں. اس پر جو تھا وہاں پر انور مجید جو کہ اومنی گروپ کے مالک ہیں, ان کا تذکرہ لیا ہے, ان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں پر ہیں, تو بتایا گیا کہ وہ اس وقت بیمار ہیں اور لندن کے ایک اسپتال میں داخل ہیں. چیف جسٹس نے انہیں ایک ہفتے کا وقت دیا اور کہا کہ وہ جتنی جلدی ہو وہاں پر جس طرح بھی ہو ایمبولینس پر آئیں یا کسی اور طریقے سے ہیں, لیکن وہ عدالت میں آ کر پیش ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جو آصف کے وکیل تھے فاروق اچنائک, انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ میرے موکل کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے, کہا گیا آپ نے حکم دیا کہ الیکشن سے پہلے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے, لیکن اس کے باوجود انہیں جو ہے مفرور کرا دیا گیا جو پری پول دھاندلی کے مترادف ہے. کیس کی سماعت جو ہے وہاں پر ایک پیر تک کے لیے موخر کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ اومنی گروپ کے جو انور مجید ہیں وہ فوری طور پر عدالت میں حاضر ہوں. جی
بہت شکریہ عاصم علی رانا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے عاصم علی رانا, جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے منی لانڈرنگ سے متعلق کیس کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا عندیہ دے دیا ہے. اور اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. انڈونیشیا کے معروف سیاحتی جزیرے لومباک پر اتوار کو آنے والے شدید زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 100 کے قریب ہو گئی ہے, جبکہ جزیرے پر املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے. 1,000 سے زیادہ غیر ملک سیاحوں کو جزیرے سے نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.9 ریکارڈ کی گئی تھی, جس کا مرکز لومباک کے شمالی علاقے میں 10.5 کلومیٹر گہرائی میں تھا. اتوار کے روز آنے والے اس زلزلے کے جھٹکے نزدیکی جزیروں بالی, سامبا اور مشرقی جاوا کے بعض حصوں تک محسوس کیے گئے تھے. انڈونیشیا میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے ترجمان سوٹوپو پوروو نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ اب تک 98 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے بیشتر ہلاکتیں جزیرے کے شمالی حصے میں ہوئی ہیں جو زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نیٹو کے افغانستان میں ریزولوٹ سپورٹ مشن نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ اس کے 3 فوجی خود کچھ بم حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں، جو مقامی فورسز کے ہمراہ کیے جانے والے ایک گشتی دستے پر کیا گیا۔ مشن کا کہنا تھا کہ حملے میں ایک امریکی فوجی اور افغان نیشنل آرمی کے 2 سپاہی زخمی بھی ہوئے۔ نیٹو مشن نے بعد میں تصدیق کی کہ ہلاک ہونے والے فوجیوں کا تعلق چیک جمہوریہ سے تھا۔ مشن نے حملے کی جگہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ افغان عہدیداروں کا کہنا تھا کہ خود کش حملہ پروان صوبے میں ہوا، جو کابل کے ساتھ 60 کلومیٹر شمال میں ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر جماعت کے سربراہ عمران خان کو پاکستان کے وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ پیر کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے تحریک انصاف کے اجلاس میں ہوا، جس میں جماعت کے قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے اسلام آباد سے۔
تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو وزیراعظم کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کی قرارداد پیش کی، جسے تحریک انصاف کے اراکین نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ شاہ محمود قریشی نے تحریک انصاف کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میں نے قرارداد پیش کی جس کو پوری پارلیمانی پارٹی نے اتفاق رائے سے منظور کیا، اور آج عمران خان صاحب کو ہم نے اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کیا ہے۔ جماعت کے سربراہ وہ پہلے ہی تھے، آج وہ پارلیمانی لیڈر منتخب ہو رہے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوا اور یہ اعلان ہوا کہ عمران خان ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور دیگر عہدوں کے امیدواروں کے بارے میں پیر کو ہونے والے اجلاس میں غور نہیں ہوا، اور ان عہدوں کے امیدواروں کے بارے میں ان کی جماعت بعد میں فیصلہ کرے گی۔ پیر کو ہونے والی تحریک انصاف کے اجلاس سے جماعت کے سربراہ عمران خان نے بھی خطاب کیا، اور شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اپنے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ وہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اکانومی کا جو چیلنج ہے وہ اس سے آگاہ ہیں، اور وہ بریفنگز لے رہے ہیں کہ اس وقت ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے اور ہمارے چیلنجز کیا ہیں۔ انہوں نے ان چیلنجز کا انہیں ذکر کیا اور کہا کہ ان چیلنجز پہ ہم نے کیسے غلبہ پانا ہے۔ ہم نے ٹیکس پیئر کا پیسہ، جو قوم کا پیسہ ہے، ہم نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہم نے ضیاع سے اس کو بچانا کیسے ہے، ہم نے آسٹیریٹی کے میجرز جو لینے ہیں وہ کیا ہوں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد پارلیمان کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کریں گے۔
ایک انہوں نے فیصلہ جو کیا ہے اور بڑا خوش آئند فیصلہ ہے کہ میں خود پارلیمنٹ میں پیش ہوں گا، اور پرائم منسٹرز کوشچن آر جو ہوتا ہے اس پہ جاؤں گا، اور خود جو سوالات کیے جائیں گے میں ان کا جواب خود دینا چاہوں گا، تاکہ میری پریزنس سے پارلیمنٹ کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس میں اضافہ ہو۔
سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ اگرچہ بطور حزب اختلاف کے رکن عمران خان نے پارلیمان میں اپنی شرکت کو بہت کم یقینی بنایا، تاہم انہوں نے کہا کہ اگر اب وہ بطور وزیر اعظم پارلیمان میں باقاعدگی سے شرکت کریں گے تو ان کے بقول یہ خوش آئند امر ہوگا،
اور اس سے یقیناً پارلیمنٹ کو اہمیت ملے گی، پارلیمنٹ کی اہمیت میں اضافہ ہوگا، ان کے وزراء بھی آیا کریں گے، پھر باقی آئیں گے، اور یوں پارلیمنٹ کی وہ توقیر جو کافی عرصے سے نہیں ہوئی اس میں اضافہ ہوگا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے اس اعلان کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد کریں گے، اور پوری تیاری کے ساتھ وہ اپنے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہفتے میں ایک بار پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔
پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں تحریک انصاف سب سے بڑی اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، اور جماعت کو قومی اسمبلی کی لگ بھگ 115 نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ پارلیمان کی ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے جماعت کو 172 ارکان کی حمایت حاصل ہونا ضروری ہے۔ تاہم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جماعت کو وفاق میں حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ ارکان قومی اسمبلی کی حمایت حاصل ہو چکی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی سپریم کورٹ نے پیر کو آئین ہند کی دفعہ 35A کے خلاف دائر کی گئی مفاد عامہ کی درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی۔ ان درخواستوں میں اس دفعہ کی آئینی صحت پر اعتراضات اٹھا کر اسے منسوخ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس بارے میں سری نگر سے ایک رپورٹ کے ساتھ یوسف جمیل۔
پیر کو ہونے والی سماعت کے دوران بھارت کے چیف جسٹس دیپک مشرا نے کہا کہ درخواستوں پر سماعت کی اگلی تاریخ کا تعین اب 27 اگست سے شروع ہونے والے ہفتے کے دوران کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پیر کو ہونے والی سماعت اس لیے ملتوی کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ کیس کی سنوائی کرنے والے 6 رکنی بینچ میں شامل جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ چھٹی پر ہیں۔ پیر کو ہونے والی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مشرا نے کہا کہ دفعہ 35A گزشتہ 60 برس سے آئین کا حصہ ہے اور عدالت عظمیٰ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا دفعہ 35A آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف جاتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ دفعہ 35A کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے، اس لیے اس کیس کو آئینی بینچ کے پاس منتقل کرنا ہوگا، تاہم اس کا فیصلہ وہ 6 رکنی بینچ کرے گا جو اس درخواست کی سنوائی کر رہا ہے۔ دفعہ 35A کے تحت جموں کشمیر کے پشتنی باشندوں کا تعین کرنے اور انہیں خصوصی حقوق اور مراد دینے کا حق ریاستی اسمبلی کو حاصل ہے۔ دفعہ 370 کے تحت ریاست جموں کشمیر کو ہندوستان کے وفاق میں خصوصی آئینی حیثیت حاصل ہے۔ سپریم کورٹ میں دفعہ 370 کے خلاف بھی ایک درخواست زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے کشمیر کی آئینی حیثیت سے متعلق ان تمام عرضیوں کو یکجا کر کے ان کی سماعت ایک 6 رکنی بینچ کو تفویض کی ہے۔ ریاست کی آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے اور دفعہ 35A کے تحت اس کے باشندوں کو حاصل استحقاق کو ختم کرنے کی کوششوں کے خلاف نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ پیر کو مسلسل دوسرے روز بھی وادی کشمیر اور جموں خطے کی چناب وادی اور بعض دوسرے مسلم اکثریتی علاقوں میں عام ہڑتال کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج ہے، جبکہ ریاست کے سرحدی اضلاع پنچھ اور راجوری میں بھی کئی علاقوں میں مکمل اور چند ایک میں جزوی ہڑتال کی گئی۔ مشترکہ مزاحمتی قیادت نے سپریم کورٹ کی طرف سے کیس کی سماعت ملتوی کیے جانے کے باوجود دفعہ 35A کو منسوخ کرانے کی کوششوں کے خلاف احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم اتحاد میں شامل سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے سماعت ملتوی کیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا،
بنیادی لحاظ سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ اب کچھ ہفتوں کے لیے ڈیفر کیا گیا ہے، اور اس سے بھارت کی نیت جو ہے، خاص کر سپریم کورٹ کی نیت جو ہے، وہ واضح ہو گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ سوچا جا رہا ہے بیہائنڈ دا سین۔ اور یہ جو انہوں نے ڈیفر کیا ہے 27 اگست تک، اس کے پیچھے یہ بھی ایک سوچ ہے کہ 26 اگست کو یاترا ختم ہو رہی ہے اور یہ شاید یہ اس کے بعد کوئی فیصلہ آئے گا۔ جہاں تک تحریک اصل قیادت کا تعلق ہے، ہم نے یہ بات واضح کی ہے اور یہ واضح بھی کرنا دینا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام کا جو یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ٹیریٹری لا جو ہے، یہ کشمیر کے متنازع حیثیت سے جڑا ہوا ہے، اور یو این کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے، اسلحہ رائے کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ اس لیے کوئی بھی عدالتی شک جو ہے، کوئی بھی کشمیر کے ڈسپیوٹ میں جو کوئی تبدیلی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے سماعت کی معطلی مسئلے کا حل نہیں، تاہم اس فیصلے سے ریاستی عوام کو عارضی راحت ملی ہے۔ دوسری بھارت نواز علاقائی جماعتوں نے بھی، جن میں نیشنل کانفرنس بھی شامل ہے، کم و بیش اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اگر معاملے کو عدالت عظمیٰ کے آئینی بینچ کو منتقل کیا جاتا ہے تو اس سے دفعہ 35A پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس سوال کے جواب میں سرکردہ قانوندان ظفر احمد شاہ نے کہا،
اس کے بعد جو جس کے پاس کیس لگتا ہے تو وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کیس جو ہے اس کی سنوائی 5 جج کریں گے یا وہیں پر وہ کیس کو ڈسمس کریں گے۔ وہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے گراؤنڈس اور چیلنج کیا ہے، تو اس گراؤنڈس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ بینچ جو ہے کیا ان پرانے کیسوں کے ریویو کے لیے کوئی نیا بینچ کون سی چوٹ کرے گا۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آرٹیکل 35A کے تحت کشمیر کے آبائی باشندے ریاست میں جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں اور سرکاری ملازمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر ماہرین کی آرا پر مشتمل شہناز نفیس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
بھارت سے تجزیہ نگار ستیش مشرا کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 35A بھارتی آئین کے آرٹیکل 14 کے خلاف ہے، جو تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی یقین دہانی کراتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں تبدیلی کی کوششیں عوام کے کہنے پر کی جا رہی ہے۔
بہت سے لوگ جو بس گئے آ کر بعد میں، ان کو کیونکہ پراپرٹی وہ نہیں خرید سکتے ہیں جموں کشمیر میں، تو ان کی ایک ڈیمانڈ رہی کہ بھائی ہم یہاں اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، ہم کو ملنا چاہیے۔ مدعا وہ سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں۔
اسلام آباد میں ڈیفینس یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ نگار عاصم خواجہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک متنازع علاقے کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس سے کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہوگا اور اس کا نقصان خود مودی حکومت اور بھارت کو ہوگا۔
ایتھنک گروپ کی یا اس آبادی کے اس حصے کی جو کہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے، اور جب وہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے تو وہ کشمیر کے حصے میں اسٹیک ہولڈر بھی نہیں ہے، تو سول سوسائٹی ہمیں بہت ایکٹیو نظر آتی ہے۔ اور اب جب وہ کہ ایک اور ایکٹ کے ذریعے کشمیری سول سوسائٹی کو اپنے سے مزید دور کریں گے، اپنے سے مزید خفا کریں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ چیز ان دا لانگ رن نہ بھارت کے حق میں بہتر ہوگی نہ کہ بھارتی مودی سرکار کے۔ پاکستانی کشمیر میں بھی نان کشمیری جائیدادیں اور پراپرٹی نہیں خرید سکتے، سرکاری نوکریاں حاصل نہیں کر سکتے، کہ ہم ایک طریقے سے کشمیر کے تنازعے کو اگر کلیئر اپ نہ کریں، بھڑکائیں نہ، اور اس کو اسی سٹیٹس کو میں مینٹین رکھیں تاکہ جب بھی حالات سازگار یا موافق ہوں کشمیر کا تنازع باہمی رضامندی اور اتفاق سے حل کیا جا سکے۔
شکاگو سے ظفر بخاری کہتے ہیں کہ اس مطالبے کے پیچھے مسلم اکثریتی ریاست میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی سوچ ہے۔
انڈین گورنمنٹ جو لا اگر یہ چینج کر پاتی ہے تو اس میں پھر ان کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ وہاں پر پھر باہر سے لوگوں کو لا کے آباد کیا جائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ لوکل پاپولیشن جو ہے ان کی تاکہ ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے۔ یہ ماڈل ایک طریقے سے دیکھیں کہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی بہت سکسیزفل رہا ہے، جیسے چائنا میں بھی سکسیزفل رہا ہے اور اسرائیل میں بھی سکسیزفل رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بڑی اسٹرانگ ریزینٹمنٹ ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈپلومیٹیکلی اس کو ہمیں سالو کرنا پڑے گا ڈاؤن دا روڈ۔
شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
انڈونیشیا کے تفریحی جزائر میں آنے والے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 100 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ سینکڑوں شدید زخمی ہیں۔ علاقے میں پھنسے ہوئے ہزاروں غیر ملکی سیاحوں کے محفوظ انخلاء کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق اتوار کو انڈونیشیا کے جزائر میں آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.9 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلہ لومبوک کے شمالی حصوں میں آیا، تاہم اس کے اثرات قریبی جزائر گلی، بالی، سمباوا اور مشرقی جاوا تک محسوس کیے گئے۔ لومبوک اور دیگر متاثرہ جزائر میں اب تک 98 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ بہت سی املاک تباہ اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے ترجمان سوٹوپو پورو نگرو نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ اکثر ہلاکتیں جزیرے کے شمالی حصے میں ہوئیں، جو زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے،
کبوتن مدسک ساتھ ہی adalah tenaga medis, obat-obatan, permakanan khususnya makanan siap saji۔
اس وقت سب سے زیادہ طبی عملے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ادویات اور خوراک کی بھی۔ ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے کیونکہ متاثرہ علاقوں کے ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ لومبوک انڈونیشیا کا معروف تفریحی جزیرہ ہے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں آپ کی صحت بہجت حاضر خدمت ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں پولیو کے مرض کی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، پولیو ایک ایسا مرض ہے جو بچوں کو معذور کر دیتا ہے۔ اب دنیا بھر میں کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پولیو کے مرض کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہر جگہ سے اسے ختم کرنا ہوگا۔ صحت کے عہدیدار کہتے ہیں کہ یہی صورتحال دشوار ہے، کیونکہ اگر اپاہج کرنے والی اس بیماری کا وائرس کہیں بھی موجود ہو تو دنیا بھر میں کسی بھی جگہ پر اس کے پھیلنے کے امکان موجود رہتے ہیں۔ آئیے آج سیڈی وٹکوفسکی کی رپورٹ میں ان چیلنجز کا جائزہ لیتے ہیں جو اس بیماری کے خاتمے کی راہ میں درپیش ہیں۔ پولیو وائرس دنیا کے ایک بڑے حصے سے ختم ہو چکا ہے، لیکن بعض دشوار گزار مقامات پر ابھی بھی اس کے اثرات اور آثار باقی ہیں۔ افغانستان، پاکستان اور نائجیریا میں طبی ٹیمیں دور دراز اور حساس علاقوں میں موجود بچوں کو اس وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ بچوں کو معذور کرنے والی اس ممکنہ طور پر مہلک بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے طبی ٹیموں کو سرحدوں سے ماورا رہ کر تنازعات کا سامنا کرنے والے علاقوں کے باوجود اور نقل مکانی کرنے والے قبیلوں سب کے ساتھ ہی رابطہ کاری کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف دا ریڈ کراس اینڈ ریڈ کرسنٹ سوسائٹیز کے ڈاکٹر اینڈریو ایتسانو کا کہنا ہے،
پیپل کیپ موونگ ود دی کرنٹ ٹرینڈز آف موبائل پاپولیشنز ایز ا ریزلٹ آف ایدر کنفلکٹس اکنامک سچویشن پولیٹیکل سچویشن۔
ڈاکٹر ایتسانو کہتے ہیں کہ لوگوں میں تنازعات، اقتصادی صورتحال اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر ترک وطن اور نقل مکانی کا رجحان موجود ہے۔ ممکن ہے نقل مکانی کرنے والوں میں یہ وائرس موجود ہو، لیکن اس کا پتہ چلانا اور خطرے سے دو چار بچوں کو ویکسینیشن مہیا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اگرچہ پولیو کے خاتمے کی کوششوں کا مرکز وہ آخری مقامات ہیں جہاں پولیو کا وائرس اب بھی موجود ہے، لیکن وہاں پر بھی اس کا خاتمہ کرنے کے لیے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔
There is not enough coverage to sustain protection. That virus can mutate. It falls into the environment and it can mutate.
US Agency for International Development کی آئرین کوک کا کہنا ہے کہ اگر تحفظ کو برقرار رکھنے کی کافی کوشش نہ کی جائے تو پھر وائرس میں اضافہ ہونے لگتا ہے، یہ ماحول میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یوں وبا پھیلنے کا باعث بن سکتا ہے۔ وباؤں کو روکنا ممکن ہے اگر تمام تر آبادی کو ویکسینیشن فراہم کر دی جائے تاکہ نشو و نما پانے والے وائرس کو باہر ماحول میں پھلنے پھیلنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ 2017 میں عالمی ادارہ صحت نے دنیا بھر میں پولیو وائرس کے محض 22 کیسز کا پتہ چلایا تھا، لیکن اس حد تک کم تعداد ایک اور مسئلہ پیدا کر سکتی ہے اور وہ یہ کہ ہم ضرورت سے زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔
People are getting tired. Program has been going on. They thought it would have ended and we keep shifting the goalposts and all that.
International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies ke Dr. Andrew Etsano ka kehna hai ke log thakavat mehsoos kar rahe hain. Program to jari hai. Wo samajhte bhi hain ke marz khatm ho gaya hoga, lekin hame apne samne maqasid ko qaim rakhna hai. بین الاقوامی حمایت اور فنڈز کی فراہمی کے بغیر ماہرین کہتے ہیں کہ پولیو پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا اگر اس کا خاتمہ ممکن نہ بھی ہوا۔ اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ اس پر پوری توجہ مرتکز رکھی جائے۔
کمپلیسنسی از ناٹ جسٹ فار دی پروگرام الون، دی فاؤنڈرز آف دی پروگرام آر آلسو گیٹنگ ٹائرڈ، دی فنڈ از ڈرائنگ اپ، اینڈ اف دی فنڈ ڈرائز اپ اینڈ دی جاب از ناٹ ڈن، یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے میجر پرابلم۔
انٹرنیشنل فیڈریشن آف دا ریڈ کراس اینڈ ریڈ کرسنٹ سوسائٹیز کے ڈاکٹر اینڈریو ایتسانو کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اطمینان صرف اسی پروگرام کے حوالے سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے لیے فنڈز فراہم کرنے والے بھی تھکاوٹ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، فنڈز ختم ہو رہے ہیں اور یوں کام ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے اور ممکن ہے ایسے ہی مسائل کی وجہ سے وائرس دوبارہ پھوٹ پڑے۔ امید کی صورت یہ ہے کہ اگر جاری کوششیں تندہی سے کی جاتی ہیں تو پھر پولیو وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والا یہ متعدی مرض بالآخر تاریخ کے صفحات کا حصہ بن کر رہ جائے گا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پیدائشی معذور ایک مصری لڑکا تیراکی کے میدان میں ہلچل مچا رہا ہے۔ اس بارے میں عرش عرب اسدی کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
عمر احمد ایک خصوصی بچہ ہے۔ فوکومیلیا نامی بیماری کے باعث پیدائشی بد حیتی کے شکار اس کے ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ 8 سالہ مصری بچہ پانی میں زوردار چھپاکے لگاتا ہے۔ معذور بچے عمر احمد کا کہنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں عالمی چیمپئن بننا چاہتا ہوں اور دنیا بھر میں مصر کا وقار بلند کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی معذوری کے باوجود احمد تیراکی کے شوق کو پروان چڑھا رہا ہے۔ 7 سال کی عمر میں اس نے اپنے کوچ کی مدد سے تیراکی شروع کی، جو معذور بچوں کے ساتھ کام کی مہارت رکھتے ہیں۔ بچے کے کوچ صابری البورا کہتے ہیں،
ظروف العمر فيها
considering the circumstances Omar found himself in, he is doing very well. However,
وہ کہہ رہے ہیں کہ جس صورتحال میں عمر ہے وہ بہت بہتر کر رہا ہے۔ جب وہ تیراکی کے لیے آتا ہے تو اس کی معذوری بڑی مشکل پیدا کرتی ہے، لیکن اس کا عزم ہے کہ وہ چیمپئن بنے اور مصر کی عالمی سطح پر نمائندگی کرے۔ کھلاڑی کہتے ہیں کہ وہ پہلے قومی سطح پر اپنا ٹارگیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن بالآخر معذور کھلاڑیوں کے بین الاقوامی مقابلے میں شرکت اس کا عظیم مقصد ہے۔ وہ ہفتے میں 3 دن تربیت لیتا ہے اور اس کی ماں فیفی راغب سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھ کر اسے دیکھ کر مسکراتی رہتی ہے. عمر کی والدہ فیفی راغب کہتی ہیں,
He is steadfast and strong. He wants to prove to himself that he can do everything. He progresses, likes his coach and listens to him.
وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پرعزم اور مضبوط ہے اور خود کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ آگے بڑھ رہا ہے, اس کے کوچ اسے پسند کرتے ہیں اور دیگر بھی. اپنی والدہ کی مدد اور کوچ کی مہارت سے احمد تیراکی میں مہارت حاصل کر رہا ہے اور اس کی ماں اس کے خواب کی تکمیل میں اس کی مدد کر رہی ہے. فیفی راغب کہتی ہیں,
I would like him to win on a national level then compete abroad. I want him to compete in the
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ پہلے قومی سطح پر فتح یاب ہو, پھر وہ باہر مقابلہ کرے. میں چاہتی ہوں کہ ایک دن وہ اولمپکس مقابلے میں شامل ہو. احمد ایک متحرک بچہ ہے. زمین پہ گزرا ہوا وقت سوئمنگ پول میں اس کی سکت بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور اس یقین کا اظہار کر کے کہ وہ معذوروں کے آنے والے قومی سوئمنگ چیمپئن شپ میں حصہ لے گا, یہ بچہ اپنی پیدائشی خامیوں پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں. پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کی پولیس نے نیشنل کالج آف آرٹس کے ایک طالب علم کے قتل کے بارے میں سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ نوجوان کا قتل توہین مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ کرائے کے رقم کے تنازع پر ہوا ہے. پولیس کے مطابق 17 جولائی کی رات این سی اے کے طالب علم قطب رند اور ملک مکان احسن زاہد کے درمیان کرائے کی رقم کے لین دین پر جھگڑا ہوا تھا. ہاتھاپائی کے دوران ملزم احسن نے قطب رند کو چھت سے دھکا دے دیا تھا جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی اور اس کی موت واقع ہو گئی. قطب رند کا تعلق صوبہ سندھ کے شہر جیکب آباد سے تھا اور وہ تعلیم کے غرض سے لاہور میں رہ رہا تھا. اس کے قتل کے بعد سوشل میڈیا پر بعض ایسی پوسٹ سامنے آئیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہیں مبینہ طور پر توہین مذہب کے الزام پر قتل کیا گیا. بعض پوسٹس میں ان کے قتل کو صوبائی منافرت کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی. بعض سندھی اخبارات کے مطابق مقتول نوجوان کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا تھا کہ نوجوان کو توہین رسالت کے الزام پر بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد مکان کی بالائی منزل سے نیچے دھکا دے کر قتل کیا گیا. تاہم پولیس نے اس دعوے کی تردید کی ہے. قتل کا یہ واقعہ سارن ساندہ کے علاقے پریم نگر میں پیش آیا تھا جہاں کے رہائشیوں نے بھی تصدیق کی کہ جھگڑا کرائے کے تنازع پر ہوا ہے. پریم نگر کے رہائشی سلیم احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قطب رند اس سے پہلے بھی مالک مکان کے ساتھ کئی مرتبہ الجھ چکا تھا. بنگلہ دیش میں پولیس نے پیر کے روز ایک مشہور فوٹوگرافر شاہد عالم کو گرفتار کر لیا جن پر الزام ہے کہ وہ ڈھاکہ میں طالب علموں کے احتجاجوں کے بارے میں فوٹو فیس بک پر پوسٹ کر رہے تھے اور میڈیا میں بیانات دے رہے تھے. اسی اثنا میں طلبہ کا احتجاج اتوار کے روز بھی جاری رہا. طلبہ پچھلے 8 روز سے اسکولوں کے نزدیک راہگیروں کے مزید تحفظ اور ٹریفک کے حفاظتی قوانین کے نفاذ کے لیے احتجاج کر رہے تھے. ایک پولیس عہدیدار مشیر رحمان نے فرانسیسی اخبار ادارے کو بتایا کہ شاہد عالم کو پیر کے صبح پولیس اسٹیشن لایا گیا. اس سے تفتیش کی جگہ کہ وہ غلط اطلاعات میڈیا کو فراہم کر رہا تھا اور انہیں اشتعال دلا رہا تھا. ہفتے کو دیر گئے بنگلہ دیش میں امریکی سفیر مارسیا برنیکیٹ کو لے جانے والی کار پر مسلح افراد کی طرف سے بھی حملہ کیا گیا لیکن حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا. یہ احتجاج پچھلے پیر کو اس وقت شروع ہوئے تھے جب 2 بسوں کی دوڑ میں کالج کے 2 طالب علم ہلاک ہو گئے تھے. طلبہ نے سڑکوں پر احتجاج شروع کر دیا اور ڈرائیوروں کے لائسنس چیک کرنے اور ٹریفک نظم کو منظم کرنے کا مطالبہ کیا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے گزرنے والے دریائے نیلم کا رخ بجلی پیدا کرنے کے لیے تبدیل کرنے کے اقدام پر سول سوسائٹی کی طرف سے دریا بچاؤ مہم شروع کر دی گئی ہے. اس بارے میں مظفر آباد سے روشن مغل کی ایک رپورٹ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سول سوسائٹی کی طرف سے ایک ایسے دریا کو بچانے کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس کے بہاؤ کا رخ موڑ کر بجلی پیدا کی جا رہی ہے. واضح رہے کہ بھارتی کشمیر سے بہہ کر آنے والا دریائے نیلم پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے درمیان سے گزرتا ہے. بجلی کی پیداوار کے لیے اس کا 80% پانی مظفر آباد سے موڑا جا رہا ہے. سول سوسائٹی کی طرف سے دریا بچاؤ تحریک میں وہ کلا سر فہرست ہیں جن کی طرف سے احتجاجی مظاہروں اور احتجاجی کیمپوں کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ دریا بچاؤ تحریک کے ایک سرگرم رکن ہارون ریاض ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
اور اہم بات یہ ہے کہ دریا کا پانی آپ دیکھیں یا کسی پتہ کریں یا پکچر میں دیکھیں تو وہ اس طرح ہو گیا کہ لوگ دریا پیدل کراس کر رہے ہیں۔ وہ جو جھیلیں بننی تھی، جو جھیلوں کا ایگریمنٹ تھا ان کا کہ ہم 5 سے 6 جھیلیں بنائیں گے جس سے چلیں مظفر آباد کا ٹمپریچر بھی، ماحول بھی اور دریا بھی بچا رہے گا، وہ بالکل ہی انہوں نے سر کر دیا اور اس کا کوئی اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔
ترجمان نیر علاؤ الدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستانی کشمیر کی حکومت کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے مطابق پانی دریا میں چھوڑا جا رہا ہے۔
90 کیوبکس پانی ڈیم سے نیچے آ رہا ہے۔ 90 کیوبکس سے آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب یہ ہمارا پروجیکٹ نہیں بنا تھا تو سردیوں میں صرف 40-45 کیوبکس پانی جو تھا نا نیچرلی یعنی جایا کرتا تھا، اب میری بات سمجھ گئے نا، اس سے ڈبل ہم نیچے ریلیز کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستانی کشمیر کی حکومت کو مظفر آباد شہر اور گردنوا کے علاقوں کی ترقی اور پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے 24 میں سے 18 منصوبوں کے لیے پیسہ مہیا کر دیا گیا ہے۔ باور ہے کہ ماہرین ماحولیات اور مظفر آباد کی سول سوسائٹی کی طرف سے دریا کے بہاؤ کو موڑنے کے نتیجے میں قدرتی ماحول پر پڑنے والے اثرات اور فراہمی و نکاسی آب کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ پیر کے روز وائٹ ہاؤس ایران کے خلاف پابندیوں کو نئی تفصیلات جاری کرے گا جس پر عمل درآمد منگل کے روز سے ہوگا۔ اس موضوع پر تجزیہ کاروں سے گفتگو پر مبنی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اتوار کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی پابندیوں سے بچنے کے لیے ایران کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ ریپبلکن پارٹی کے طلعت رشید کہتے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران عالمی اقدار کی پاسداری کرے۔
سینکشن کا مین مقصد یہی ہے کہ جو ایران کی نیوکلیئر پروگرس ہے وہ اس کو کم کریں اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق وہ اپنی جو بھی نیوٹرل کیپیبلٹیز ہیں اس کو استعمال کریں، اور یو ایس نے کافی دفعہ ان سے کہا ہے کہ ہم اس میں کوآپریشن چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے ممالک بھی اس کو فالو کر رہے ہیں ایران بھی فالو کرے۔ یہ ہے کہ ایران بعض اوقات ایسی اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں کہ جی کہ وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی ان کی مرضی ہے، جس لحاظ سے وہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے وہ اسی طرح سے یورینیم وغیرہ یا اس میں انریچمنٹ جو ہے وہ کریں گے۔
طلعت رشید کا مزید کہنا تھا کہ صرف امریکہ نہیں بلکہ خود ایران کے عوام اور خطے کے ممالک کو بھی ایرانی حکومت سے شکایات ہیں۔
ایران کے انٹرنل جو پبلک ہے آپ کو پتا ہے وہ بھی اس کرنٹ ریجیم کی فیور میں نہیں ہے، وہ بھی تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ جاتے ہیں، وہ اوپنلی جو ریگولر مارکیٹ ہے اس میں شامل ہو۔ یہ اسی وجہ سے جو سعودی عرب ہے یا ترکی یا نیبرنگ کنٹری وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو، لیکن چونکہ یہ انٹرنیشنل پریشر ہے تو اس وجہ سے آئی تھنک ایران کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بینڈ کرنا پڑے گا۔ ایران کو بھی فائدہ ہے کیونکہ پھر اس کے لیے کافی مواقع کھل جائیں گے دوسرے ممالک سے بزنس کرنے کے، اسپیشلی یورپین کنٹریز اور یو ایس اے۔
اس سوال کے جواب میں کہ ایران کے خلاف امریکہ کی نئی تعزیرات کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں، ایران میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق احمد مہر کا اس بارے میں کہنا تھا۔
اثر تو ضرور ہوگا، اس لیے کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس بہت بڑی اکنامک پاور ہے اور اس کے پاس اکنامک پروگرس ہے اور ملٹی ٹیکنالوجی ہے، دوسری چیزیں ہیں، راستے ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، تھوڑا بہت اثر ضرور ہوگا۔ لیکن ایران ایک پیٹرو ڈالر کنٹری ہے، ایک ٹیکنالوجیکل اسٹیٹ ہے، ایک نہایت جہادی قسم کی موومنٹ میں وہاں پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس سے کہیں زیادہ ریسٹرکشن برداشت کر سکتا ہے۔ انہوں نے عراق جیسی وار کو کس قدر بریوری ایکسیپٹ کیا ہے، اس کے بعد سعودی عربیہ سے جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے جہاں پہ حالانکہ بہت زیادہ مذہبی رنگ ہے، اس کو بھی انہوں نے ریزسٹ کیا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ ایک منیمم افیکٹ ہوگا.
تاہم امریکی تجزیہ نگار ایم جے خان کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف سینکشنز کو افیکٹو بنانے کے لیے امریکہ اور اقوام متحدہ کا ایک صفحے پر ہونا ضروری ہے.
اگر اقوام متحدہ اس میں شامل ہو تو وہ افیکٹو ہو سکتا ہے, نہیں تو آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی سینکشن جو ہیں وہ وائلیشن ہوتی رہتی ہے سینکشن کی.
شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ کی قومی سلامتی کے صدارتی مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ وینزویلا کے صدر پر قاتلانہ حملے میں امریکی حکومت کسی طرح بھی ملوث نہیں ہے, جبکہ وینزویلا کے صدر نے کہا ہے کہ قتل کی سازش کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
قومی سلامتی کے لیے صدر ٹرمپ کے مشیر جان بولٹن نے فاکس نیوز کو اتوار کے روز بتایا کہ وینزویلا کے صدر پر قاتلانہ حملے میں امریکہ کا کوئی حصہ نہیں ہے. صدر نکولس میڈورو کو چاہیے کہ وہ اپنے الزامات کو ثابت کریں. جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک وینزویلا میں جاری کرپشن اور جبر و استبداد پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے. وینزویلا کے صدر پر ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا. اس وقت وہ ایک فوجی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جسے ٹی وی پر بہراز دکھایا جا رہا تھا. وینزویلا کے وزیر دفاع ولادیمیر پیڈرینو کا کہنا ہے وینزویلا کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ کل کا حملہ انتہائی خطرناک سطح کو چھو رہا ہے. انہوں نے صدر نکولس میڈورو کی زندگی کو نشانہ بنایا ہے. صدر میڈورو نے الزام لگایا ہے کہ ان کے مخالف دائیں بازو کے دھڑوں نے اس حملے کی سازش کی ہے. بقول ان کے کولمبیا کے صدر نے اس میں حصہ لیا اور مالی اعانت فلوریڈا سے کی گئی ہے. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ وینزویلا کی حکومت کو اپنے الزامات کے ثبوت فراہم کرنا ہوں گے.
If the government of Venezuela has hard information that they want to present to us that would show a potential violation of US criminal law.
اگر وینزویلا کی حکومت ہمارے سامنے ٹھوس اطلاعات پیش کرے گی کہ امریکی فوجداری قانون کی امکانی خلاف ورزی ہوئی ہے تو ہم اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر سکتے ہیں. تاہم اس کے باوجود ہم وینزویلا میں میڈورو کی حکومت کی بدعنوانیوں اور جبر و استبداد کو صرف نظر نہیں کر سکتے. وینزویلا کے مطلق العنان حکمران نے سن 2013 میں اقتدار سنبھالا تھا. اس کے بعد سے اب تک اس ملک کے معاشی حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. حکومت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے اور بعض ملک سے فرار ہو گئے ہیں. وینزویلا کی ایک سابق چیف پروسیکیوٹر لوزیا اورٹیگا نے اس حملے سے دو روز قبل کہا تھا وینزویلا کی عوامی وزارت نے نکولس میڈورو پر بدعنوانی کا الزام لگایا ہے. قومی سلامتی کے مشیر بولٹن نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈورو کی مخالفت بہت زیادہ ہے اور ممکن ہے کہ ان میں سے کسی نے اس حملے کی سازش کی ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ممکن ہے کہ حکومت نے خود ہی پیش بندی کے طور پر یہ کام کیا ہو. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز اپنے بڑے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی اس ملاقات کا دفاع کیا ہے جو سن 2016 میں کریملن سے تعلق رکھنے والے وکیل سے ہوئی تھی اور جس کا مقصد ٹرمپ کے مخالف امیدوار ہلری کلنٹن کے متعلق اطلاعات حاصل کرنا تھا. ٹرمپ نے اس ملاقات کو مکمل طور پر قانونی قرار دیا اور کہا کہ سیاست میں یہ ہمیشہ ہوتا ہے. ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ نیو یارک میں ٹرمپ ٹاور میں جو مہم ہیڈ کوارٹر تھا اپنے بیٹے کی روسی وکیل نتالیا سے متعلق ملاقات کا پیشگی علم ہونے سے انکار کیا. نیٹو کے افغانستان میں ریزولوٹ سپورٹ مشن نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ اس کے تین فوجی خودکش بم حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں جو مقامی فورسز کے ہمراہ کیے جانے والے ایک گشتی دستے پر کیا گیا. مشن کا کہنا تھا کہ حملے میں ایک امریکی فوجی اور افغان نیشنل آرمی کے دو سپاہی زخمی بھی ہوئے. نیٹو مشن نے بعد میں تصدیق کی کہ ہلاک ہونے والے فوجیوں کا تعلق چیک جمہوریہ سے تھا. مشن نے حملے کی جگہ کے بارے میں نہیں بتایا. افغان عہدیداروں کا کہنا تھا کہ خودکش حملہ پروان صوبے میں ہوا جو کابل سے 60 کلومیٹر شمال میں ہے. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر جماعت کے سربراہ عمران خان کو پاکستان کے وزیراعظم کا امیدوار نامزد کر دیا ہے. یہ فیصلہ پیر کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے تحریک انصاف کے اجلاس میں ہوا جس میں جماعت کے قومی اسمبلی کے نو منتخب ارکان سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو وزیراعظم کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کی قرارداد پیش کی، جسے جماعت نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ شاہ محمود قریشی نے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے اجلاس میں عمران کو باضابطہ طور پر وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور دیگر عہدوں کے بارے میں پیر کو ہونے والے اجلاس میں غور نہیں ہوا، اور ان عہدوں کے بارے میں جماعت بعد میں فیصلہ کرے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان میں 20 خصوصی عدالتوں اور ٹرائیبیونلز میں خالی اسامیوں کی وجہ سے 8,500 مقدمات کی سماعت نہیں ہو پا رہی ہے۔ چیف جسٹس کے از خود نوٹس لینے کے باوجود 4 ماہ میں صورتحال تبدیل نہیں ہوئی، جس پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ کا نہیں، انتظامی مسئلہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
پاکستان میں میڈیا رپورٹس کے مطابق 20 خصوصی عدالتیں اور ٹریبیونلز ججوں سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 8,500 مقدمات التوا میں پڑے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپریل میں اس کا از خود نوٹس لیا تھا۔ پیر کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اس بارے میں رپورٹ پیش کی، جسے چیف جسٹس نے غیر تسلی بخش قرار دیا۔ انہوں نے ایک ہفتے میں مسئلہ حل کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ستمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کے وکیل انعام الرحیم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات حکومت خود کسی معاملے میں خصوصی عدالت بنواتی ہے، لیکن جب اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے تو وہ جج کی مدت مکمل ہونے کے بعد نیا جج تعینات نہیں کرواتی۔ ججوں کا تقرر وزارت قانون اور انصاف کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
یہ ایک دفعہ نہیں، یہ تو بے شمار ہمارے یہاں کیسز ہیں کہ کورٹ بنتی ہے، اور جب بن رہی ہوتی ہے، کسی کو ضرورت ہوتی ہے کورٹ بنوانے کی، گورنمنٹ انٹرسٹ لے رہی ہوتی ہے، اور بعد میں ان کا انٹرسٹ ختم ہوتا ہے، وہ 2 سال اپنا پیریڈ ختم کر کے جج صاحب چلے جائے۔ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کیسز ہیں وہ نان فنکشنل ہو جاتے ہیں، وہ کیسز پینڈنگ ہو جاتے ہیں سارے کے سارے۔ اس کے لیے ان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی، وہ ہائی کورٹ نہیں آ سکتے جب تک وہ اپنی کورٹ میں نہ جائیں۔ تو یہ اصل میں دیکھا جائے تو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی ریسپانسبلٹی ہے۔
انعام الرحیم کا کہنا ہے کہ بعض اوقات کسٹمز کورٹ اور اینٹی کرپشن کورٹ تک میں کئی ماہ تک جج نہیں ہوتے۔
وٹ ٹو ٹاک آف کہ ہمارے یہاں بعض اوقات پاکستان میں آپ حیران ہوں گے، کسٹم کورٹ ہے یا اینٹی کرپشن کورٹ ہے، ان میں ججز نہیں ہوتے، یہ بھی کئی مہینے تک خالی رہتی ہیں کہ جی جج پوسٹ نہیں ہوا اور وہ کورٹ چل رہی ہے، اور وہاں لوگ چلان لے کر آتے ہیں اور ریڈر جو ہے وہ ڈیٹ ڈال دیتے ہیں۔
انعام الرحیم کہتے ہیں کہ اگر کسی عدالت کا جج تعینات نہ کیا جائے تو مقدمہ التوا میں رہتا ہے اور کسی اور عدالت کو بھی منتقل نہیں کیا جا سکتا۔
یہ بڑی ایک اچنبے کی بات ہے اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ جو کیسز وہاں چل رہے ہیں وہ تو اسی کورٹ میں چلنے ہیں، اور اس کا جج نہیں اپائنٹ کیا گیا، یا اس جج ریٹائر ہو گیا تو نئی ریکوزیشن نہیں بھیجی گئی۔ یہ بڑا ہی ایک غیر انسانی رویہ ہے جس کی وجہ سے وہ کیسز وہاں ڈیلے ہوتے ہیں۔ بے شمار ایون ATA کورٹ جو تھی پنڈی میں، وہ اس کے جج ریٹائر ہو گئے اور اس کے بعد نیا جج اپائنٹ نہیں ہوئے، تو وہ کئی مہینے تک سلسلہ لوگ پھر اوپر تک گئے، پھر الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے ان میں اپائنٹ کیا۔ اسی طرح پاکستان اسپیشل لا پوپو جس کو کہتے تھے، اس کی کورٹس بھی بنی تھی، اس کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ایک آدھ دفعہ کو جج اپائنٹ ہوئے، ان کا ٹائم ختم ہو گیا تو پھر اس میں اپائنٹمنٹ نہیں کی گئی۔
عدالتوں کے انتظامی امور سے واقف صحافی اویس یوسفزئی نے بتایا کہ خصوصی عدالتوں میں عام طور پر سیشن جج تعینات کیے جاتے ہیں، ان کی تقرری وزارت قانون کے تحت کی جاتی ہے۔ ان تقرریوں کے نہ ہونے کی وجہ بجٹ میں کمی نہیں بلکہ یہ انتظامی مسئلہ ہے۔
صاحب عدالتیں ہیں، ان میں جو ججز کام کرتے ہیں یہ سیشن ججز ہوتے ہیں بیسیکلی، تو آلریڈی شارٹیج چل رہی ہے۔ اب اسلام آباد میں صرف اگر میں مثال دوں آپ کو، تو جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں سیشن اور سول عدالتیں ہیں یہاں پر، وہ 70-80 کے قریب ہیں جو ایسٹ اور ویسٹ میں کام کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی جج جو ہے یہاں سے وہ اسپیئر ہی نہیں کرتے کہ ان کو آگے تقرری ہو، اور نئی ہائرنگ بھی بہت سلو ہوتی ہے۔
اویس یوسفزئی نے بتایا کہ خصوصی عدالتیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر انسداد دہشت گردی کی عدالت، احتساب عدالت، سروسز ٹریبیونل اور ماحولیات سے متعلق عدالت۔ کچھ عدالتوں میں تعیناتی نہیں ہوتی اور وہ بہت عرصے تک خالی رہتی ہیں۔
اسلام آباد کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت، 2 عدالتیں ہیں یہاں پہ جو اسلام آباد میں کام کر رہی ہیں، ایک عدالت بہت عرصے تک خالی رہی۔ اسی طرح جو احتساب عدالت ہے، یہ بھی اسپیشل کورٹس ہیں، اس کی پھر یہ طے ہوتا ہے کہ کتنی کورٹس رہیں گی۔ اب
اسلام آباد میں وہ بھی دو ہیں ان کی تعداد بھی. ان میں سے ایک جو عدالت ہے وہ بہت عرصہ خالی رہی اور ایک محمد بشیر کی جو عدالت تھی جہاں نواز شریف کا بھی ٹرائل ہوا اسی پہ تمام بوجھ پڑا رہا. تو اسی طرح جو مختلف یہ تو عدالتیں وہ ہیں جن پہ کیسز کا دباؤ ہوتا ہے اور میڈیا کی نظر بھی ہوتی ہے تو کرنیاں ہو جاتی ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں ٹریبیونل جہاں ہم چونکہ کور نہیں کرتے رپورٹ نہیں کرتے اس میں بہت عرصے تک ججز نہیں تعینات ہو پاتے. ان کی اسامیاں تو ہیں مگر ان میں ججز کی تقرری نہیں ہوتی اور وہ پھر پینڈنگ پڑے رہتے ہیں سارے کیسز.
ماہرین کا کہنا ہے کہ ماتحت عدلیہ کو افرادی قوت میں کمی کا اثر خصوصی عدالتوں پر بھی پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں سائلین کو ایک ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں اسلحے کے قوانین میں سختی کا مطالبہ کرتے ہوئے نوجوان ان دنوں ملک کی مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں. اس مہم میں ٹیکساس اسکول شوٹنگ میں ہلاک ہونے والی پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ کا ذکر بھی نمایاں رہا. نخبت ملک نے سبیکا کی کزن شہیرہ جلیل اسباسد سے اس مہم میں ان کی شمولیت کے بارے میں بات کی. آئیے سنتے ہیں.
Do you know how it feels? Do you know how that gut-wrenching moment feels when her parents brought Sabika inside?
شہیرہ جلیل کا غم و غصہ ان امریکیوں کے احساسات سے مختلف نہیں جو ملک میں اسلحے کے قوانین میں سختی کا مطالبہ کر رہے ہیں.
جب ایک شخص جا بحق ہوتا ہے اس لمحے سے جب اس کے خاندان اس کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اس وقت سے لے کے تا حیات جو ٹراما رہتا ہے اس کا ازالہ یہ لوگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پالیسیز نہ بدلیں گے جب تک کہ اپنی انٹینس فنڈنگ کو کم نہیں کریں گے پولیٹیشنز کی کیمپینز میں تب تک یہ چیز نہیں بدلے گی.
واشنگٹن ڈی سی میں پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری کے لیے زیر تعلیم فل برائٹ اسکالر شہیرہ جلیل کہتی ہیں کہ مسئلے کو تسلیم کرنا ہی اس کے حل کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے.
ہمیں اسے شائع بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر امریکہ کا یہ مسئلہ ہے تو ہمیں اس کو اکنالج کرنا چاہیے جیسے بے شمار ینگ لوگ اکنالج کر رہے ہیں کہ واقعی امریکہ کا ایک گن وائلنس کا پرابلم ہے. دی یو ایس ہیز اے پرابلم آف گن وائلنس.
When we vote, we reclaim the power we deserve.
اور اس لیے اب ریاست فلوریڈا اسکول شوٹنگ سے متاثرہ طلبہ اور دیگر کارکنوں کی طرف سے شروع کی گئی اس مہم کی توجہ ان امریکی نوجوانوں پر ہے جو ووٹ کے ذریعے اسلحے کے قوانین میں تبدیلی لا سکتے ہیں.
اس گن وائلنس کے خلاف موومنٹ کھڑی ہوئی ہے امریکہ کے اندر اس کے نتیجے میں بے شمار ینگ لوگ رجسٹر ہوئے ہیں ایز فرسٹ ٹائم ووٹرز. تو اس دفعہ پہلی دفعہ تصور کیا جا رہا ہے امکان ہے کہ نومبر کے ووٹس کے رزلٹ کے نتیجے میں پوری ڈائنامک پالیٹکس کی چینج ہوگی امریکہ کے اندر اور وہ لوگ کانگریس کے اندر سینٹ کے اندر اور پاور میکنگ انسٹیٹیوشنز کے اندر جائیں گے جو کہ یقین رکھتے ہیں کامن سینس گن ریفارمز کے اوپر.
سبیکا مائی کزن مائی سسٹر مائی فرینڈ مائی مینٹی مائی مینٹور ہیز بین شاٹ ڈیڈ.
پاکستانی شہری ہونے کے ناطے شہیرہ جلیل ٹیکساس اسکول شوٹنگ میں اپنی رشتہ دار 17 سالہ سبیکا شیخ کی ہلاکت پر امریکی پالیسیز پر برہم بھی ہیں لیکن اس تحریک میں شمولیت نے انہیں ایک مقصد کا ادراک دیا ہے.
میں واقعی سمجھتی ہوں کہ جب میں ان موومنٹس کا حصہ بنتی ہوں جب میں واقعی آن دا روڈ ہوتی ہوں امریکہ کے ینگ لوگوں کے ساتھ تو میں ایک سینس آف پرپز لے کے جاؤں گی واپس ایک سینس آف اچیومنٹ لے کے جاؤں گی کہ واقعی ینگ لوگ نوجوانوں کی جو طاقت قوت اور ان کی جو سوچ ہے اس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا فیوچر اور ان کے اندر بے شمار ایبلٹی ہے ہمیں ان کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
مارچ آن این آر اے نامی یہ احتجاج ریاست ورجینیا میں قائم امریکہ میں گن لابنگ کی سب سے بڑی تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے صدر دفتر کے باہر ہوا جہاں پولیس کی کڑی نگرانی میں این آر اے اور امریکہ کی موجودہ اسلحہ پالیسی کے چند حامی بھی موجود تھے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا.
سیکیورٹی خدشات کے باعث پولیس نے وائس آف امریکہ کو اس مظاہرے میں آئے ہوئے اسلحے کے قوانین میں سختی کے مخالفین سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی. واشنگٹن امریکہ اور اپنے تجارتی شراکت داروں کے درمیان تازہ ترین کشیدگی میں اضافے کا جائزہ لے رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جکارتا میں ایک حالیہ تقریب میں جو امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم یا آسیان کے درمیان ترقیاتی شراکت داری کا مظہر تھی، امریکہ کی حکومت اور آسیان سیکرٹریٹ نے اچھی حکمرانی، منصفانہ اور پائیدار ترقی اور سیکیورٹی کے بارے میں، جسے پروگریس پروگرام کے نام سے جانا جاتا ہے، کامیابیوں کا جائزہ لیا۔ بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے یعنی یو ایس ایڈ اور امریکہ کے محکمہ خارجہ کی مشترکہ فنڈنگ سے پروگریس نے سن 2013 کے بعد سے پرامن، مستحکم اور خوشحال جنوب مشرقی ایشیا کے لیے آسیان کی سوچ کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ اس پروگرام کے تحت آسیان کے ساتھ تعاون کیا گیا تاکہ انسانی حقوق کی اقدار کو فروغ دیا جا سکے، انتظامی، قانونی اور عدالتی نیٹ ورک اور قانون کی حکمرانی کو مستحکم کیا جا سکے، اور دوسری سرگرمیوں کے علاوہ سائنس کی بنیاد پر پالیسی سازی کو فروغ دیا جا سکے۔ پروگریس نامی پروگرام نے آسیان کی اس بارے میں مدد کی کہ وہ انسانی تجارت کے شکار افراد کو مدد دینے کے لیے رہنما اصول اور طریقہ کار بنا سکے، جن میں خاص طور پر خواتین اور بچے شامل ہوں اور انسانی تجارت کے مزید پھیلاؤ کو روک سکے۔ اس پروگرام نے آسیان کی اس صلاحیت کو بھی مستحکم کیا کہ جس سے وہ ایسے وقت میں مؤثر طور پر کارروائی کر سکے کہ جب قدرتی آفات مثلاً سونامی علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور آسیان کے تمام 10 رکن ملکوں کو یکجا کر سکے کہ وہ ایسی سرگرمیوں مثلاً فلم سازی اور سٹیزن جرنلزم کے مقابلوں میں شریک ہو سکیں، جن کا مقصد مشترکہ آسیان شناخت کے احساس کو مضبوط بنانا ہے۔ آسیان میں ملائیشیا کے مستقل نمائندے اور آسیان کے لیے کنٹری کوآرڈینیٹر سفیر داتو شریفہ نوہانہ سعید مصطفیٰ نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ آسیان اور امریکہ کے درمیان مکالمہ برابر وسیع اور مضبوط ہو رہا ہے اور زبردست بلندیوں کو چھو رہا ہے، جس کی آسیان اور امریکہ کے مابین شاندار تعاون سے عکاسی ہوتی ہے۔ آسیان کے سیکرٹری جنرل داتو لم جانگ ہوئی نے کہا کہ ہم اس اعانت کو سراہتے ہیں جو پروگریس پروگرام سے آسیان اور آسیان سیکرٹریٹ کو مہیا کی گئی ہے، خاص کر انسانوں کی تجارت کا قلاقمہ کرنے کے شعبے، انسانی حقوق کے بارے میں آسیان کے بین الحکومتی کمیشن کے منصوبوں پر عمل درآمد میں اعانت اور قوانین کی بنیاد پر قائم معاشرے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے سلسلے میں، جس سے آسیان کو اپنی کوششوں کو جاری رکھنے میں مدد مل سکے۔ آسیان میں امریکی مشن کے ناظم الامور پائپر کیمبل نے کہا کہ پروگریس نامی پروگرام سے ہماری شراکت داری کی قوت اور آسیان کے اداروں کو مستحکم بنانے کے لیے ہمارے شراکت داروں کی لگن کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر ولولہ حاصل ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ پروگریس پروگرام کی کامیابی پر نظر ڈالنے کے لیے ایک ساتھ جمع ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ اس پروگرام کو سیاسی سلامتی اور سماجی ثقافتی برادریوں کے درمیان علاقائی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ ترقی کے لیے شراکت داری یا پراسپیکٹ پروگرام کے تحت آگے بڑھایا جائے، تاکہ ایک پرامن، مربوط اور خوشحال جنوب مشرقی ایشیا کا فروغ ہو سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے، اور اب پروگرام ہوگا چہاں رنگ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔